نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعلمون ظاهر الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وقال تعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. صدق الله العظيم. حاضرين محترم، قرآن مجید کی دو مقامات سے میں نے تلاوت کی ہے. بظاہر تو دونوں کا کوئی جوڑ نہیں ہے، لیکن اگر ہم غور سے سمجھیں گے تو انشاءاللہ ان میں جوڑ بھی نظر آ جائے گا. پہلی آیت کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یعلمون ظاہر الحیات الدنیا وہم عن الآخرت ہم غافلون، یعنی لوگوں کی ایک قسم کا ذکر فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ لوگ ایسے بھی ہیں جو دنیا کی ظاہری زندگی کو خوب جانتے ہیں، کاروبار کو کس طرح بڑھایا جا سکتا ہے، دنیاوی جاہ و جلال کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اقتدار تک پہنچنے کے راستے اور اس کے جو پیچ و تاب ہیں وہ کس طرح سے طے ہو سکتی ہیں، راہ و رسم اور تعلقات کو ہم کس طرح سے آگے بڑھا سکتے ہیں، اور اسی طرح سے دو اور دو چار، ایک کوٹھی ہو تو دو اور چار ہیں تو آٹھ، ایک فیکٹری ہے تو دو، دو ہیں تو چار، گاڑی ایک ہے تو دو اور دو ہیں تو چار. یعنی یہ چیزیں فرمایا کہ لوگوں کی ایک قسم ایسی ہے کہ خوب جانتے ہیں لوگ. یعلمون ظاہر الحیات الدنیا، دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے، کس طرح سے آگے بڑھنا ہے، دنیا کے اعتبار سے ہم سب سے ممتاز نظر آئیں تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے، یہ سب چیزیں لوگوں کو خوب معلوم. لیکن فرمایا کہ یہی لوگ جو دنیا کے معاملے میں تو بہت تیز ہیں، لیکن فرمایا وہم عن الآخرت ہم غافلون، آخرت کے معاملے میں بالکل بدھو بن جاتے ہیں، آخرت کے معاملے میں بالکل جانتے ہی نہیں، غافلون فرمایا، غافل ہیں، پتہ ہی نہیں. تو لوگوں کی ایک قسم تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی، اور بلا شک و شبہ ہم اس زمانے میں جس میں چل رہے ہیں ہمیں اس سے خوب آگاہی ہے کہ اللہ کی مخلوق میں بلا شک و شبہ ایسے لوگ موجود ہیں، اکثر تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو اس قسم میں داخل ہیں. تو اصل جو بتلانا مقصود ہے وہ یہ کہ بھئی جس طرح سے تم دنیا میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہو، دو اور دو چار کرنے کی کوشش کرتے ہو، اپنے ذخائر کو بڑھاتے ہو، اور جو آمدنی ہوتی ہے اس سے خرچ کرنے کو جی نہیں چاہتا بلکہ آدمی کہتا ہے اس کو بھی جمع کر دو، اس کو بھی جمع کر دو، پھر اس جمع میں سے نکالتے ہوئے بڑا دل دکھتا ہے کہ ابھی تو جمع کیے تھے اور 70,000 پہنچے، لاکھ ہو گئے، 10 لاکھ ہو گئے، 1 کروڑ ہو گئے، 10 کروڑ ہو گئے، اس میں سے نکالیں گے کم ہو جائے گا، مزید آتا ہے پھر جمع کر دیتا، اور آتا ہے اور جمع کرتا ہے، حتیٰ کہ جمع کرتا رہتا ہے. لیکن دین کے معاملہ جب آتا ہے، آخرت کا معاملہ آتا ہے، اس میں ہم یہ کوشش نہیں کرتے کہ بھئی ہمیں کل اگر دو صورتیں یاد تھیں تو آج چار یاد ہو جائیں. اگر ہم دس مرتبہ اللہ اللہ کہتے ہیں تو اب بیس مرتبہ کہہ لیں, سو دفعہ کہتے تو اب ہزار مرتبہ کہہ لیں. یعنی آخرت کے لیے ذخیرہ جمع کرنے کی ہمیں کوئی فکر بظاہر نہیں کہ بھئی یہ ذخیرہ جس طرح دنیا کا ہم جمع کر رہے ہیں اپنی آخرت کے لیے بھی تو کچھ ذخیرہ کریں. یہ بات میں نے بارہا یہ کہی ہے کہ انسان تقریباً پچیس تیس سال کے بعد کمانے کے لائق ہوتا ہے. یعنی یہ وقت تو ایسا گزرتا ہے انسان کا کہ جس میں محنت کرتا ہے, کچھ وقت اس نے اسکول میں گزارا, کچھ کالج میں گزارا, یا اسی طریقے سے اور دیگر مصروفیات میں اس نے وقت گزارا, نوکری نہیں ہے تو نوکری کی تلاش میں گزارا. تو پچیس سے تیس سال کی عمر تو آدمی کی ایسی گزر جاتی. اب اس کے بعد پچیس تیس سال کے بعد جب آدمی کو ملازمت ملی, اب ملازمت ملنے کے بعد اس نے سرمایہ جمع کرنا شروع کیا, تو آہستہ 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 چالیس پینتالیس سال کے پیٹے میں جب انسان آتا ہے تب اس کے پاس سرمایہ جمع ہونا شروع ہوتا ہے. یعنی خوشحالی آتی ہے, بے فکری ہوتی ہے, اور سرمایہ میں اضافہ شروع ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر پینتالیس پچاس کے بعد زوال شروع ہو جاتا ہے. سرمایہ میں تو بے شک اضافہ ہو رہا ہے لیکن اب صحت ساتھ نہیں دے رہی, جوانی ختم ہو گئی, بڑھاپا شروع ہو گیا. پہلے سخت چیز بھی استعمال کر لیتے تھے, اب دانت جو ہیں وہ اس قابل نہیں رہے, معدہ اس قابل نہیں رہا. اللہ تعالیٰ کی ہزارہ نعمتیں موجود ہیں لیکن کھا نہیں سکتے, پینے کی بے شمار نعمتیں موجود ہیں پی نہیں سکتے. کسی کو شوگر کی بیماری ہے, کوئی جناب چکنا نہیں کھا سکتا کہ اس بیچارے پر ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے, اور مختلف انواع و اقسام کی بیماریاں, یہ سب تکالیف. تو یہ سمجھ لیجئے کہ پندرہ سال بیس سال کا ایک زمانہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں انسان اب کسی قابل ہوتا ہے تو پھر زوال شروع ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر بالآخر ساٹھ پینسٹھ کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. تو گویا کہ دس پندرہ سال مزے کے لیے ہم یہ ساری تکلیفیں برداشت کرتے ہیں. تو پندرہ سال بیس سال, میں کہتا ہوں پچاس سال آپ لگا لیجئے, کوئی آدمی پچاس سال ایسی عزت کر لے گا, اس سے زیادہ نہیں. اس کے لیے اتنے پاپڑ پیلتے ہیں, اتنی مصیبتیں اٹھاتے ہیں, اتنی تکلیفیں سہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کتنی تکلیف ہر شخص اٹھاتا ہے, اور پھر بھی سکھ یقینی نہیں. پیسے کے بل بوتے پر سکھ حاصل ہو جائے, قلبی اطمینان حاصل ہو جائے, یہ ضروری چیز نہیں ہے. انسان پیسوں کے بل بوتے پر ایئر کنڈیشن تو خرید سکتا ہے, سوفا سیٹ تو خرید سکتا ہے, کاریں خرید سکتا ہے, لیکن جس چیز کا نام اطمینان قلب ہے وہ نہیں خریدا جا سکتا. پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی یہ دولت. کمرے آپ ٹھنڈے کر لیں گے ایئر کنڈیشن سے, لیکن دل ٹھنڈا ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے. بعض اوقات دل میں آگ لگی بھی ہوتی ہے اور آدمی ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں اسباب راحت تو ہیں لیکن خود راحت نہیں ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں. لیکن ہم نے اپنی تمام توانائیاں اور تمام عقل و سمجھ اور تمام تر صلاحیتیں صرف دنیا کو حاصل کرنے میں لگائی ہوئی, اور دین سے ہمارا تعلق فقط اتنا ہے کہ ہم پانچ وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں. بہت سے لوگ یہ کام کرتے ہیں, بہت سے اتنے کہ جمعے کی نماز پڑھ لیتے ہیں, اور بعض اس سے بھی گئے گزرے ہوتے ہیں صرف عید کی نماز پڑھ لیتے ہیں, اور بعض حضرات عید کی بھی نہیں پڑھتے, کہلاتے سب مسلمان. تو دین کا تعلق ہمارا یہ ہے, اور جو دین کے اندر معاملہ تو ایسا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہم ایسے رہتے ہیں کہ ہم پر ٹوٹ کر رحمتیں برسیں, تو نہیں برس رہی. اپنے اعمال کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں صفر نظر آتا ہے, لیکن رحمت کی ہم طلبگار ہیں سو فیصد, بلکہ ہزار فیصد کہہ لیجئے. اور جب نہیں ہوتی تو پھر آدمی شکوہ شکایت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ سے شکایت کرنی شروع کر دیتا ہے, شکوے کرتا ہے. تو میرے عزیز بھائیو, میں تو صرف ایک توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ ہماری زندگی ہے, اور اس زندگی میں ہم اپنی آخرت کے لیے کوئی سرمایہ جمع نہیں کر رہے. آدمی لاہور تک کا سفر کرتا ہے تو اس کے لیے بھی کچھ اس کے پاس زیادہ راہ ہوتا ہے, حج پر جا رہا ہے تو حج پر جانے کے لیے کچھ سرمایہ ہوتا ہے اور زیادہ راہ ہوتا ہے. لیکن اتنا طویل سفر ہم نے کرنا ہے, یہ مرحلے مختلف چل رہے ہیں. میں نے ہمیشہ کئی مرتبہ بلکہ یہ بات کہی بار بار کہی ہے کیونکہ توجہ دلانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم نے ایک سفر شروع کیا ہوا ہے اور وہ مرحلہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ باپ کے نطفے کی شکل میں ماں کے رحم میں انسان آ جاتا ہے، پھر انسانی شکل میں انسان دنیا میں آ جاتا ہے، وجود اللہ تعالیٰ سے عطا فرما دیتے ہیں تو یہ دنیا میں آ گیا، پھر دنیا سے جب پردہ ہو جاتا ہے مر جاتا ہے قبر میں چلا جاتا ہے، عالم برزخ میں پہنچ جاتا ہے، عالم برزخ کا معاملہ ختم ہوگا میدان حشر میں پہنچ جائے گا، میدان حشر کا معاملہ ختم ہوگا اب جنت یا دوزخ کے فیصلے ہو جائیں گے، تو انسان کا سفر ابھی جاری ہے، لیکن ہم کیسے مسافر ہیں کہ ہم نے جو سفر اختیار کرنا ہے اور جس کی لمبائی اور طوالت کا بھی ہمیں اندازہ نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور پتا ہے کہ مختصر نہیں ہے، بڑا طویل سفر ہے، لیکن اس طویل سفر کے لیے ہم نے کیا زیادہ راہ تیار کیا ہوا ہے، کیا ہمارے پاس ہے؟ آدمی اگر کہیں جاتا ہے چھوٹا سا سفر اختیار کرتا ہے، کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے سرمایہ اس کے پاس، اور اگر وہ سرمایہ نہ ہو تو پریشانیاں ہوتی ہیں، حتیٰ کہ اگر سردیوں کا زمانہ ہے اکانومی کلاس میں آدمی سفر کر رہا ہے اور اس نے اپنے ساتھ سواٹر نہیں لیا، بستر نہیں لیے، تو طبیعت صاف ہو جاتی ہے اس کی گاڑی میں، ہو سکتا ہے بیمار پڑ جائے، اور ہو سکتا ہے یہ بیماری انسان کو آخر کی منزل کی طرف روانہ بھی کر دے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو اس کے لیے ہم رضائیاں لیتے ہیں اور جناب کمبل لیتے ہیں اور اس طرح دیگر اسباب اختیار کرتے ہیں تاکہ ہمارا سفر آسانی سے کٹے، اور اس مسافرت میں ہم کسی اسٹیشن پر اپنا گھر نہیں بناتے، اس لیے نہیں بناتے کہ یہ تو چند دن چند منٹ کے لیے گاڑی کھڑی ہوئی ہے، اس کو آگے روانہ ہو جائے گی، تو بہت بیوقوفی ہم سمجھتے ہیں اس بات کو کہ بھئی جہاں اسٹیشن پر رکیں وہاں خادم کو کہہ دیں کہ بھئی قالین بچھاؤ اور بستر لگا دو، شامیانے لگا دو، یا یہاں پر تکیہ رکھ دو چاروں طرف، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ جو آدمی ایسا کرے گا کہ 10 منٹ کے لیے گاڑی کھڑی ہے اور چاہے وہ کتنا ہی بڑا لینڈ لارڈ کیوں نہ ہو اور وہ یہ کہے کہ صاحب یہاں پر اس طرح کے سارے کام کر دو، تو کہیں بیوقوف آدمی 10 منٹ بعد پھر اٹھانا پڑے گا سارا کچھ، یہ تو سفر میں ہے ابھی بھائی، منزل پر پہنچنے کے بعد اگر کوئی خیمے گاڑتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن جب ہم سفر میں ہیں دوران سفر ایسے انتظامات کرنا کہ جیسے اب یہاں سے جانا ہی نہیں ہے، تو ہماری مثال ایسی ہی ہے، ہم دنیا کے سامان اپنے لیے اتنے اختیار کر رہے ہیں کہ گویا ہم نے یہاں سے کبھی جانا ہی نہیں، اور آخرت کی فکر جو کچھ ہے وہ ہمیں سب کو معلوم، تو اس لیے اس طرف توجہ کرنی چاہیے۔ یہ باتیں میں نے اس لیے عرض کی کہ آگے جو چاند نظر آنے والا ہے ماہ ذی الحج کا، اس میں ہمارے لیے بہت کچھ سرمایہ جمع کرنے کا اللہ نے سامان پیدا کر دیا ہے، اللہ رب العزت نے بعض چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں قرآن مجید میں، حالانکہ اللہ کو کسی چیز کی قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کی حرمت ان کی عظمت بتلانے کے لیے اللہ نے قسم کھائی ہے، جیسے والتین والزیتون وطور سینین، تو دیکھیے تین قسمیں اکٹھی کھائیں، تین کی قسم، زیتون کی قسم اور وطور سینین، طور پہاڑ کی قسم، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ انسان جو ہے وہ الا الذین والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، چوتھی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے بلد امین کی، مکہ مکرمہ کی، اور یہ سب قسمیں کھانے کے بعد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے، اس سے زیادہ اچھا سانچہ ہم نے کوئی پیدا ہی نہیں کیا، ان انسان کو ہم نے عظمت بھی عطا کی ہے۔ یہ دیکھیں تین قسمیں کھانے کے بعد، چار قسمیں بلکہ کھائیں، اور چار قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے، اور ساتھ میں فرمایا کہ ثم رددنا ہوا اسفل سافلین، سانچا تو بہترین ہے لیکن اگر اس نے کام بہترین نہ کیا، اچھے کام نہیں کیے جو ہم چاہتے ہیں، تو ہم اس کو لوٹا دیں گے کہاں؟ اسفل السافلین، سب سے نیچی گندی جگہ پر، اسفل السافلین زمین کا وہ طبقہ، یا یوں کہہ لیجئے کہ بالکل تحت السرا میں جو مقام ہے دوزخ، وہ مراد، ردد نہ ہو لوٹا دیں گے ہم اس کو اسفل السافلین میں. ہاں کون بچے گا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے. فلاحم اجر غیر ممنون، ان کے لیے تو اتنا اجر ہے کہ اس کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے، بے حساب ان کے لیے ہم نے نعمتیں تیار کر رکھی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم نے انسان کو تو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے، اور اسی لیے ہم نے اس کو کہا کہ تم اچھے اعمال اختیار کرو، لیکن اگر کسی نے نہیں کیے تو پھر ہم اس کو اسفل السافلین میں ڈال دیں گے. ہاں بچیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد ایمان کے تقاضوں پر عمل کیے، اچھے عمل کیے. تو یہ جو اب مہینہ آنے والا ہے ذوالحج کا، اللہ رب العزت نے یہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے خاص طور پر. بلا شک کشوہ رمضان کی اپنی فضیلت، لیکن اس ماہ مبارک کے جو 10 ایام ہیں، 10 دن ہیں اور 10 راتیں ہیں، ان کی فضیلت بے شمار حدیث میں آئی ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عنہما فرماتے ہیں، میں اس کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت جتنی ان 10 ایام میں پسند ہیں، اتنے اور ایام میں، یعنی اس کی فضیلت جتنی اللہ کی نظر میں ہے اتنی فضیلت کسی اور دنوں کی نہیں. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جو شخص جہاد میں مصروف ہے اس وہ عمل بھی اس کے آگے کچھ نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں وہ عمل بھی کچھ نہیں، لیکن ساتھ میں فرمایا کہ مگر وہ شخص جو جہاد میں نکلا اللہ کے لیے اور اس نے اپنا مال بھی خرچ کیا، نہ جان بچا کر لایا نہ مال بچ کر آیا، وہ یہ فضیلت پا سکتا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ان دنوں میں اعمال اللہ کو اتنے محبوب ہیں، اعمال صالح، کہ اگر کوئی مجاہد آدمی جہاد کے لیے نکلے، لازمی بات ہے کہ انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ اپنی جان ہے. لیکن اللہ کے راستے میں اس نے اپنی جان بھی قربان کر دی، جو مال تھا وہ بھی قربان کر دیا. اگر کسی نے ایسا کیا ہے تب تو یہ فضیلت اس کو مل جائے گی جو ان ایام کے اندر اعمال کرنے کی ہے، ورنہ نہیں. تو کس قدر فضیلت کی بات. اور دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی عمل جو اعمال صالحہ میں سے ہے اللہ تعالی کو پسند نہیں ہے، مگر ان 10 ایام میں سب سے زیادہ ان کو پسند رکھتے ہیں اللہ تعالی. اس لیے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم ان 10 دنوں میں خوب اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، یہ تو عام حکم ہے، لیکن ساتھ میں فرمایا کہ تم تسبیح کرو، تحلیل کرو، تکبیر کرو، تحمید کرو. یعنی تسبیح و تحمید، تحلیل و تکبیر کے ذریعے سے اللہ کا ذکر کرو. اب تسبیح و تحمید کیا چیز ہے؟ تسبیح سبحان اللہ کہنے کو کہتے ہیں، سبحان اللہ. ہم تو اصل میں ایسے لوگ ہیں کہ ہمیں سبحان اللہ کے معنی بھی نہیں آتے، عام طور پہ نہیں آتے، اور ویسے ہی رٹے رٹائے جملوں کی طرح کہہ دیتے ہیں. بعض لوگ تو کہتے ہی سنداد میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، انہیں پتہ ہی نہیں ہم کیا کیا رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم سبحان اللہ کو صحیح معنی میں سمجھ کر پڑھیں، اور الحمدللہ کو صحیح معنی میں سمجھ کر پڑھیں، اور اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کو سمجھ کر پڑھیں، تو ہمارا سارے مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں، عقیدہ بھی درست ہو جاتا ہے. آپ نماز میں پڑھتے ہیں سبحانک اللہم، وہ بھی سبحان اللہ سے ہی، اصل تو سبحان اللہ ہے، لیکن سبحانک اللہم، سبحانک اللہم، کہ اللہ تعالی کی ذات پاک ہے، تمام عیوب سے منزہ ہے، اللہ تعالی میں کوئی عیب نہیں، اللہ تعالی ہر قسم کی برائیوں اور عیبوں سے پاک ہے. تو آدمی جب سبحان اللہ کہتا ہے تو گویا اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ آپ کی ذات پاک ہے ہر قسم کی برائیوں سے. برائیاں ہیں تو مجھ میں ہیں، آپ میں نہیں. خرابیاں ہیں تو مجھ میں ہیں، آپ میں نہیں، یہ کہتا ہے وہ. اور جب الحمدللہ کہتا ہے تو اس کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ جتنی بھی خوبیاں ہیں اگر مجھ میں بھی ہیں تو اللہ تعریف کے لائق آپ ہی کی ذات. دیکھیں نا، ہمیں قدم قدم پر ہماری رہنمائی کی گئی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ بھائی جب تم آئینہ دیکھو تو فوراً کہو، دعا پڑھو، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ آپ نے میری شکل بڑی اچھی بنائی ہے، مجھے پیدا بہت اچھا کیا ہے آپ نے، میرے اخلاق بھی اچھے فرما دیجیے، شکر پیدا ہوتا ہے، فوراً آدمی یہ دعا کرے. اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے کسی معذور کو دیکھو، کسی شخص کی آنکھ نہیں ہے، کسی شخص کے چہرے پر بے شمار دانے ہیں، یا کوئی شخص ایسا ہے کہ جو معذور ہے، ہاتھ نہیں ہے، پاؤں نہیں ہے، تو یہ نہیں ہے کہ دیکھ کے گزر گئے بس، وہاں پر بھی فوری طور پر اللہ تعالیٰ سے رابطہ کرو اور دعا پڑھو، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. تو یہاں دیکھیں سب سے پہلے الحمدللہ، آگے کہ تمام تعریف اللہ کے لائق ہے، اللہ آپ نے مجھے اچھا بنایا ہے تو یہ تمام تعریف آپ کے لائق ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ آپ تعریف آپ کے لائق، ساری کی ساری تعریفیں آپ کے لیے ہیں کہ جس نے مجھے عافیت عطا فرمائی اس چیز سے جس میں اس شخص کو مبتلا کر دیا، اور وفضلنی علی کثیر ممن خلق، مخلوق میں سے ہزاروں پر مجھے فضیلت عطا فرمائیے، ہزاروں انسانوں پر مجھے فضیلت اللہ نے عطا فرمائیے، اے اللہ اس پر بھی آپ کی ذات جو ہے تعریف کے لائق. تو دیکھیے ہم الحمدللہ کہتے ہیں تو یہ معمولی جملہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہیں، کوئی آدمی آپ کی تعریف کرتا ہے تو آپ پھول جاتے ہیں، پھولیے مت، الحمدللہ کہیے، پھولیں گے تو پھٹ جائیں گے، سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ آدمی پھولتا ہے تو پھٹ جاتا ہے، میں کرتا ہے تو گلی پہ چھری چل جاتی ہے. تو اس لیے جب آدمی کہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں، تو میں جب کہتا آدمی تو چھری اللہ میں اس پہ چلا دیتے ہیں، اور جب پھولتا ہے تو پھٹ جاتا ہے. لہذا نہ پھولنے کی کوشش کریں نہ میں کریں، بلکہ کیا کریں؟ الحمدللہ. کوئی آدمی کہیں صاحب آپ بہت اچھے ہیں، کہو الحمدللہ، اے اللہ آپ کے لیے تعریف آپ کے لائے، میں کس قابل ہوں. تو کائنات میں جتنا بھی حسن ہے اس سب پر ہمیں الحمدللہ کہنا. اسی طریقے سے کوئی آدمی آپ کی تعریف کرتا ہے، آپ کو کہتا صاحب آپ بڑے اچھے ہیں، آپ بڑے ایسے ہیں ویسے ہیں، تو ہم تسبیح کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ بڑائی اللہ کے لیے، ہمارے لیے نہیں، ہم کیا چیز. تو آپ دیکھیں اللہ اکبر کہہ رہے ہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم احد کے پہاڑ، ایسا عمل کیوں نہیں کر لیتے کہ تمہیں احد کے پہاڑ جتنا ثواب مل جائے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون ایسا شخص ہے جو احد پہاڑ جتنا عمل کرے اور اس کا ثواب پالے؟ یعنی ہم ایسا عمل کیسے کر سکتے ہیں کہ احد پہاڑ تو کئی کلومیٹر میں، کئی میل ہے، چھوٹا سا پہاڑ نہیں ہے. اور پہاڑ کی مثال بھی آپ نے ایسے پہاڑ کی دی جس کے بارے میں فرمایا کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ ہم سے محبت کرتا ہے، اور ساتھ میں فرمایا کہ جبال من جبال الجنہ، جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے. تو ایسا پہاڑ جو جنت کا پہاڑ ہو، سارے پہاڑوں سے آپ کو نرالا نظر آئے گا. پورے مدینہ منورہ میں آپ جب جائیں دیکھیں، اس کو دیکھ کر محبت پیدا ہوتی طبیعت کے اندر. اور خاص طور پہ میرے شیخ حضرت مولانا حکیم اختر صاحب دامت برکات مرالیہ تو ہمیشہ ہمیں تلقین کرتے ہیں کہ جب تمہاری نظر ان پہاڑوں پر پڑے تو دل میں یہ تصور کیا کرو کہ ان پہاڑوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھا ہے، تو تمہیں اور زیادہ محبت پیدا ہوگی کہ جس پہاڑ پر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر گئی ہے، ہماری نظر بھی اس پر جا رہی ہے اور ہم اس کو اصل حالت میں دیکھ رہے ہیں. اور تو کوئی چیز اصل نہیں، لیکن یہ چیزیں اپنی جگہ پر اصل حالت میں موجود ہیں. جب آپ اس تصور سے اسے دیکھیں گے آپ کے دل میں محبت اور عظمت اس کی اور پیدا ہوگی. تو یہی بات ہے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ صحابہ کرام نے کہا کہ ہم کیسے ایسا عمل کر سکتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ کا ثواب احد پہاڑ جتنا ہے، الحمدللہ کا ثواب احد پہاڑ جتنا ہے، اللہ اکبر کا ثواب احد پہاڑ جتنا ہے، لا الہ الا اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ جتنا ہے. کیا مطلب ہے کہ اس کو تم معمولی چیزیں نہ سمجھو، اللہ تعالیٰ کا تم ذکر کر رہے ہو، اس ذکر کو معمولی دولت مت سمجھو، بہت بڑی چیز حاصل ہے تمہیں. جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کا ذکر کرتا ہے، اور اگر اس کی میں اس کے سامنے نہیں کرتا تو تب بھی آدمی کہتا ہے کہ ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہو. اگر ہمارا ذکر کوئی کرتا ہے کہیں تو اور اچھے انداز میں کرتا ہے تو ہم یہی کہتے ہیں نا کہ ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہو. تو اسی طریقے سے آدمی اپنے لیے یہ چاہتا ہے تو اللہ رب العزت کا جب ہم ذکر کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو یہ ہے. میں ہمیشہ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں بے انتہا. بعض لوگ سمجھتے ہیں صاحب ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے احد پہاڑ جتنا ثواب، یہ کیسے ممکن ہے؟ اصل میں ہم اپنے آپ پر قیاس کرتے ہیں، جیسے ہم بخیل کہ ایک ٹیڑی پیسہ نکالتے میں تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی ایسا سمجھتے ہیں علیہ باللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے جیسے نہیں ہے. اللہ کے بارے میں تو یہ حدیث میں آیا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت دنیا میں جو کچھ بھی ہے ایک ایک شخص کو اگر اتنا اتنا عطا فرما دیں تب بھی اللہ کے خزانوں میں اتنا بھی کم نہیں ہوتا کہ جتنا کہ آپ سوئی کو پانی میں ڈال کے نکال لیں سمندر میں سے. سمندر میں کوئی آدمی سوئی کو ڈالے اور اس پر جو پانی لگ جاتا ہے چاہے وہ ایک قطرہ ہو یا دو قطرے، اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کے خزانے ہمارے خزانوں جیسے تھوڑی ہیں. ہمارے خزانے زیادہ اربوں کے حساب سے، پدموں کے حساب سے پہنچ جائیں گے، بس اس کے بعد ختم. لیکن اللہ کے خزانے ایسے نہیں. جس نے ارب پتی بنایا کس نے بنایا ہے؟ اور پھر ایک ارب پتی تو نہیں دنیا کے اندر، پتہ نہیں کتنے خربوں پتی پڑے ہوئے. تو ان سب کو خزانے کون دے رہا ہے؟ ان کو خزانے دینے والا بھی تو وہی ہے. تو میرے عزیزو اس کے خزانوں کی طرف کیوں نہیں جاتے کہ جس کے خزانے بے بہا ہیں، بے انتہا ہیں، دینے سے کبھی کمی نہیں ہوتی. کسی نے کہا نا کہ میرے کریم سے جب قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے جب قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے. اللہ تعالیٰ سے ایک قطرہ مانگو، اللہ تعالیٰ دریا عطا فرما دیتے ہیں کہ میرے بندے تو ایک قطرہ مانگ رہا ہے، کم از کم میری شان کے لائق تو مانگ. وہ تو دریا دینے پر قادر. اور اگر موتی مانگتا ہے تو موتی بھی بے بہا. بے بہا کہتے ہیں جس کی کوئی قیمت نہ دے سکے. اور موتی بھی ایک نہیں کئی، موتی در معنی موتی کے ہیں، دریا بہا دیے ہیں اور در بے بہا دیے ہیں. تو دریا کا مطلب ہوتا ہے دریا، اور در کا معنی ہوتا ہے موتی کے. اور موتی بھی معمولی نہیں بلکہ بے بہا، جس کی کوئی قیمت نہ دے سکے اس کو کہتے ہیں وہ موتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم سبحان اللہ کہو، احد پہاڑ کے بارے سے ثواب ملے. تو بہرحال اس حدیث میں یہ فرمایا کہ تم تسبیح کے ذریعے، تکبیر کے ذریعے، تحمید کے ذریعے، تحلیل کے ذریعے اللہ کا ذکر کرو. تسبیح جیسا کہ میں نے کہا سبحان اللہ، اب احد پہاڑ کا ثواب کیوں ملے گا اس پر؟ ہم جب اس کو سمجھیں گے کہ کہہ کیا رہے ہیں کہ اللہ تو پاک ہے، تیری ذات پاک ہے تمام عیوب سے، تو احد پہاڑ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس پر جو اجر و ثواب عطا فرمائے. اور الحمدللہ جب ہم کہتے ہیں اس کا مطلب بھی ہے کہ تمام تعریفیں دنیا میں جتنی بھی ہیں اے اللہ اس کا سزاوار آپ ہیں، اس کے لائق آپ ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ اجر بھی ایسا ہی عطا فرماتے ہیں. اور پھر جب آدمی اللہ اکبر کہتا ہے اس کا مطلب بھی ہے کہ اللہ بڑائی آپ کے لیے ہے، میں بڑا نہیں ہوں، آپ بڑے ہیں. کائنات میں کوئی بڑا نہیں ہو سکتا، بڑے صرف اللہ تعالیٰ ہیں. اسی لیے صرف اللہ کی مان کے چلو. آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم خوف زدہ لوگ ہیں. کوئی بھائی سے ڈرتا ہے، کوئی خاندان سے ڈرتا ہے، کوئی برادری سے ڈرتا ہے، مختلف لوگ مختلف لوگوں سے ڈرے ہوئے ہیں. لیکن اگر آپ صرف اللہ سے ڈرنا شروع کر دیں پھر سب لوگ تم سے ڈرنا شروع کر دیں گے. اللہ کو بڑا مان لو، اللہ تمہیں بڑا بنا دے گا. لیکن اگر کوئی آدمی بڑائی اپنے لیے چاہے، یعنی ایسے عمل کرے دنیاوی اعتبار سے کہ بھئی لوگ مجھے بڑا سمجھیں گے، تو سچی بات یہ ہے کہ بڑا بڑا کچھ نہیں سمجھتے. سامنے تو تعریف کر دیں گے، بعد میں بولیں گے بڑا وہ ہے، بڑے حضرت ہیں میاں یہ. بڑے حضرت دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. ایک تو حضرت عزت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے نا، حضرت صاحب کہہ دو کسی کو، تو ایک یہ ہوتا ہے کہ میاں آپ نہیں سمجھتے بڑے حضرت ہیں، تو یہ دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو ایسے آدمی چاہے کچھ بھی کر لیں لیکن دنیا راضی نہیں ہوتی. میں آپ کو بار بار یہ بات سناتا ہوں، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ التفسیر تھے، وہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اللہ کو مضبوطی سے پکڑو، یک درگیر محکم بگیر، ایک کو پکڑو اور مضبوطی سے پکڑو، اللہ تعالیٰ سے محبت کا جو ہے وہ سلسلہ اور رشتہ رکھو، قائم کرو. ورنہ دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ آپ چاہے ان کو کچھ بھی کر دیں. ایک آدمی نے بےچارے نے شادی کی تھی، اپنی بچی کی شادی کی، تو اس نے سوچا کہ بھئی ایسی شادی کروں کہ کوئی شخص جو بھی آئے وہ میری تعریفیں کرے. مہینوں پہلے دعوتیں شروع کر دی جوان نے، گاؤں کا چودھری تھا، اور جناب ارد گرد کے جو 100 گاؤں قرب و جوار کے تھے ان کو بھی بلا لیا کہ آؤ بھائی عام دعوت ہے، جس کا جی چاہے آؤ اور کھا کے جاؤ. ایک ایک مہینے پہلے لوگوں کو بلا لیا، اور صرف یہی نہیں کیا کہ دعوت کی، بلکہ روزانہ جناب پانچ دس روپے بھی خرچہ کے بھی دیے. کس کو ملتا, کون دیتا, جس زمانے میں کوئی نہیں دے سکتا. تو اس نے جناب یہ اس طرح سے دعوت کی, اور پھر جب جہیز دیا تو وہ بھی اتنا دیا کہ دنیا کی کائنات کی کوئی چیز اس نے چھوڑی نہیں. اور جب رخصت ہونے لگے تو پھر سب کو سو سو روپے دیے کہ لوگ براتیوں کو یہ بھی دیے تاکہ لوگ خوش ہو جائیں, واہ بھائی ایسی شادی تو ہم نے کبھی دیکھی نہیں. انسان کا نفس سے اس کو پھلاتا ہے, میں نے کہا. اور اس کے بعد جب برات رخصت ہو گئی تو اب سوچنے لگا کہ بھئی میں ذرا چھپ کے جاؤں, دیکھوں لوگ گزریں گے تعریفیں کریں گے کہ بھئی واہ چودھری صاحب نے کیسی شادی کی ہے, ایسی شادی تو ہم نے کبھی دیکھی نہیں. جا کے چھپ کے ایک جگہ درخت جہاں جھاڑیاں لگی ہوئی تھی اس میں بیٹھ گئے. اتفاق سے دیکھا سامنے سے برات چلی آ رہی ہے جو رخصت ہو کے گئی اس کے گھر سے. اب جب وہاں پہنچے تو وہاں پر بیل گاڑے تھے, اس قسم کی چیزیں تھیں, وہاں پر کچھ چڑھائی تھی, کوئی چیز ایسی اٹک گئی کہ جناب وہ چڑھ نہیں سکے. انہوں نے کہا بھائی دیکھو کوئی جہیز کے اندر کوئی بیل چا پھاوڑا وغیرہ ہے تو دیکھو ذرا مٹی وٹی ہٹاؤ. اب لوگ تلاش کر لیں گے نہ بیل چا نہ پھاوڑا. کہنا کمبخت نے بیل چا تک بھی نہیں دیا, کیا دیا کیا دیا اس نے جہیز میں, پھاوڑا تک بھی نہیں دیا. تو وہیں سے اس نے کہا لعنت ہے مجھ پہ, میں نے کیا کچھ نہیں کیا, اس کے باوجود کچھ نہیں دیا میں نے. اب بیلچے پھاوڑے کون دیتا ہے؟ لیکن بات یہ فرمایا کہ لوگ خوش نہیں ہوتے کبھی بھی, کچھ بھی کر لو, دعوت اعلیٰ سے اعلیٰ کر دو, لیکن اس کے باوجود کسی نے کہا میاں نمک کم تھا, کوئی کہا مرچ کم تھی, کوئی کہا گلاوا صحیح نہیں تھا. بھائی تکہ جو ہے وہ اس میں خون ہے, پکا ہوا صحیح نہیں ہے. اور کسی نے کہنا چاولوں میں کچھ کنی رہ گئی. جو لوگ ناراض ہیں وہ تمہیں خود راضی کرنے آئیں گے کہ میاں تو ٹھیک ہے ہم غلط. اور لوگوں کی سمجھ میں بات آتی ہے لیکن مجبور ہیں, بس چھوڑنے کو تیار نہیں. تو بہرحال میں یہ بات اس لیے عرض کی کہ اب جو ذوالحج کا مہینہ آ رہا ہے تو اللہ رب العزت کے نام بہت بڑا, اللہ کا بڑائی اللہ کے لیے آدمی کچھ بھی کر لے لیکن بڑا نہیں بنتا, بڑا صرف اللہ تعالیٰ. ہاں تم اللہ کو بڑا سمجھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بڑا کر دیں گے. اور جب آدمی یہ کہتا ہے کہ دوسرا بڑا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خود کو بڑا کر دیتے ہیں. حضرت ہمارے دارالعلوم میں, دارالعلوم دیوبند کی بات کر رہا ہوں, وہاں پر ایک شخص آیا تو آ کر ایک بزرگ کے پاس پہنچا, کہنے لگا کہ بھائی بڑے حضرت صاحب سے ملنا ہے, بڑے مولوی صاحب سے ملنا ہے. انہوں نے کہا کہ بڑے مولوی صاحب تو بھائی میں نہیں ہوں, سامنے بیٹھے وہاں چلے جاؤ. اب وہ گئے ان کے پاس جا کے بولا بھائی بڑے مولوی صاحب سے ملنا ہے, کہ بڑا مولوی صاحب تو میں نہیں ہوں, تو وہ بیٹھے ادھر چلے جاؤ. میرے خیال ہے چار پانچ کے پاس گئے, سب نے کہا ہم تو بڑے نہیں ہیں, بڑے تو وہ بیٹھے ہیں وہاں چلے جاؤ. تو بات یہ ہے کہ کوئی بڑا بننے کو تیار نہیں لیکن اللہ نے سب کو بڑا بنا دیا. وہ کہتا تھا یہ بڑا, وہ کہتا تھا وہ بڑا, وہ کہتا تھا یہ بڑا, اور خود وہ اپنے آپ کو بڑا نہیں کہہ رہے. لیکن جو آدمی کہتا ہے کہ ہاں بھائی ذرا ہم نے یہاں کے محترم صاحب سے اور جو سب سے بڑے مفتی صاحب ہیں ان سے ملنا, کہتا ہاں بھائی میں ہوں, بتاؤ کیا بات, ہمارا معاملہ یہ, یہاں پہ بتاؤ میں ہی ہوں یہاں کے سب سے بڑا مفتی صاحب, بتاؤ کیا کہنا چاہ رہا ہوں. جب واپس جائے گا تو بولے گا یار نام تو بڑا سن کے آیا تھا, بڑا بڑا تو کچھ نہیں. تو بات یہ ہے کہ پھر وہ بڑا بڑا نہیں بناتے. بڑا جب آدمی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے تو اللہ اس کو بڑا کرتے ہیں. اسی لیے حدیث میں دعا آتی ہے کہ ہمیشہ یہ دعا کیا کرو کہ اللہ مجھے اپنی نظروں میں گرا دے, چھوٹا بنا دے, لیکن لوگوں کی نظروں میں بڑا کر دے. یہ بڑا بھی اللہ کریں, ہم خود نہیں, ہم اپنے آپ کو چھوٹا ہی سمجھتے رہیں. اللہ کی مخلوق کو سب کو اپنے سے بہتر سمجھیں, اپنے آپ کو سب سے چھوٹا سمجھیں, تو اللہ تعالیٰ پھر مخلوق کی نظر میں ہم بڑا کر دے گا. لیکن اگر ہم نے ایسا نہیں کیا, اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی کوشش کی, تو پھر الکبریا اور ردائی حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے بارے میں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کبریائی میری چادر ہے, جو اس میں گھسنے کی کوشش کرے گا میں اس کی گردن توڑ دوں گا. کبریائی کس کے لیے؟ بڑائی اللہ کے لیے. اس لیے جب آدمی اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کا عقیدہ بھی درست ہوتا ہے کہ بھائی بڑائی صرف اللہ کے لیے, باقی کسی کے لیے بڑائی نہیں. اللہ نے جس کو بڑا بنا دیا وہ بڑا ہے. تو اس لیے اللہ اکبر عصت جو بتایا گیا اس کا ثواب اور پہاڑ سے بھی زیادہ ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحج کے لیے خاص طور پر فرمایا کہ چونکہ یہ بڑے فضیلت والے ایام ہیں, ان ایام میں تم تسبیح, تحلیل, تکبیر اور تحمید, میں نے بتا دی یہ سب کے معنی. تحمید کے معنی الحمدللہ کہنا, تکبیر کے معنی اللہ اکبر کہنا, تحلیل کے معنی لا الہ الا اللہ کہنا ہے, اور تسبیح کے معنی سبحان اللہ کہنا. اور ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے 100 عربی غلام آزاد کیے, یعنی اتنا اجر و ثواب اس کو ملتا ہے. اور جس نے 100 مرتبہ الحمدللہ کہا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا ثواب عطا فرماتے ہیں کہ اس نے 100 گھوڑے ساز و سامان کے ساتھ مجاہدین کے لیے تیار کر کے دی. جہاد خود افضل عمل ہے, اور پھر اگر کوئی شخص ایسا عمل کرے تو یہ اجر و ثواب کے اعتبار سے. اسی طرح فرمایا کہ اگر کوئی شخص اللہ اکبر کہتا ہے 100 مرتبہ تو ایسا ہے گویا اس نے 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کی. اس لیے یہ جو عشرہ آ رہا ہے آگے یہ بڑا قیمتی ہے. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون, جو لوگ نیکی کے میدان میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے جوہر دکھانے کا موقع ہے. دکھائیے اپنے اپنے جوہر, دکھائیے اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ ہم یہ کریں گے. اور اسی طرح فرمایا کہ لا الہ الا اللہ اگر کوئی شخص 100 مرتبہ کہہ لے تو اس کی تو کیا ہی بات ہے, آسمان و زمین کے خلا کو بھر دیتا ہے وہ. ایسا جو صاحب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. تو یہ تیسری حدیث جو میں نے بیان کی اس ماہ ذی الحج کی فضیلت کے سلسلے میں. اور چوتھی حدیث یہ ہے کہ اللہ رب یعنی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو شخص ذی الحج کا چاند دیکھ لے اور وہ قربانی کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بال نہ کاٹے, اپنے ناخن نہ کاٹے. اللہ تعالیٰ کچھ عطا فرمانا چاہتے ہیں اس لیے کچھ پابندی لگا رہے ہیں, اگرچہ یہ حکم بھی استحبابی ہے, مستحب ہے, فرض اور واجب نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کاٹ لے گا تو گناہ نہیں ہے اور نہ اس کی قربانی میں کوئی کمی واقع ہوگی, لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ چونکہ میرے بہت سارے بندے ایسے ہیں جو اس وقت حج کے عمل میں مشغول ہیں, عمرے کر رہے ہیں, احرام پہن کر جا رہے ہیں حج کے لیے, اس لیے تم ان کی سی شکل و شباہت بنا لو, ان کی سی صورت اختیار کر لو تاکہ اللہ تعالیٰ جب ان کو نوازیں تو تمہیں بھی محروم نہ کر. تو تم اپنے ناخون نہ کاٹو, اپنے بال نہ کاٹو پورے جسم میں سے کہیں کے بھی. تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی بنا پر حجاج کرام پر جو رحمتیں نازل فرمائیں گے وہ تم پر بھی فکر دیں گے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں. رحمت حق بہانہ می جوید, اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے. رحمت حق بہا نمی جوید, اللہ تعالیٰ کی رحمت مال دولت نہیں ڈھونڈتی کہ کس کے پاس مال ہے کس کے پاس نہیں ہے. وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ بہانے بہانے سے نواز دیتے ہیں, لیکن کوئی بہانے بھی تو کرے نا. جن بہانوں کو اختیار کرنے کا حکم دیا وہ تو کرو کم از کم. آج ہر آدمی کہتا ہے کہ اللہ بڑا نقطہ نواز ہے. ارے میرے بھائی نقطہ نواز ہے, لیکن تم کوئی نقطہ لگانے کو تیار بھی تو ہو. تمہیں کیا پتا کس نقطے پہ بخشیں گے, اس لیے سارے ہی نقطے والے کام کر لو. پتا نہیں اب کس نقطے پہ بخش دے, وہ ایک الگ بات. ہم ایک چیز کو پکڑ لیتے ہیں کہتے صاحب بس جی وہ نقطہ نواز ہے اسی نقطے پہ بخشے. کیا پتا وہ نقطہ صحیح ہے یا غلط. محرم سے مجرم کر دیتا ہے نقطہ, یاد رکھیے. غلط نقطہ لگا دیا تو اگر ہاں کے نیچے نقطہ لگا دے کوئی تو بجائے محرم کے کیا ہو جائے گا, مجرم. اور مجرم جو آدمی ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے ملزم ایک ہوتا ہے مجرم. ملزم پر تو صرف الزام ہوتا ہے, لیکن مجرم پر جرم ثابت ہو چکا ہوتا ہے. سمجھ آئی. یہ ایک نقطہ غلط لگ گیا تو سمجھ لیجئے کام گڑبڑ ہو جائے گا. آپ دیکھیے اگر ایک لمبا بنائیے, ون بنائیے, اور اس کے بعد الٹی سائڈ پر صفر بڑھا دیجئے تو 10 ہوگا کہ نہیں. مزید صفر بڑھائیے 100 ہو جائے گا, اور بڑھا دیجئے 1000 ہو جائے گا, اور بڑھا دیجئے 1,00,000 ہو جائے گا, 1,00,000 ہو جائے گا, 1,00,000,000 ہو جائے گا, بڑھتے چلے جائیں گے. لیکن اگر ایک لگانے کے بعد نقطہ یہاں لگانے شروع کر دیے دوسرے سائڈ پہ تو ایک کی قیمت بھی 0.0 رہ جائے گی. اس کے بعد پھر مزید کم, پھر اور کم اور کم, ختم ہوتا چلا جائے گا. تو یہی مثال ہے اصل میں کہ اگر ہم نقطے صحیح لگائیں گے تو ہی معاملہ ہوگا. تو بہرحال یہ عشرہ ذی الحجہ جو آ رہا ہے اس کی بڑی فضیلت. یہ تین حدیثیں ہو گئیں اور چار ہو گئیں. پانچویں حدیث اس سلسلے میں یہ, یعنی اس کا خلاصہ میں عرض کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس عشرے میں روزے رکھے یکم تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک تو ہر روزے کا ثواب ایسا ہے جیسے اس نے سال بھر روزے رکھے ہوں. ہر روزے کا ثواب ایک سال روزے رکھنے کے برابر. اور جو شخص رات میں جاگے تو رات میں جاگنا ایسا ہے جیسے اس نے شب قدر میں جاگ کر عبادت کی ہو. اور بزرگان دین نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے, شب قدر رمضان المبارک میں آتی ہے لیکن یہ یقینی نہیں ہوتی کہ کس کو حاصل ہوئی کس کو نہیں ملی, الا یہ کہ وہ 10 دن اگر جاگے دسوں راتیں جاگے یا پانچ رات جاگے جو طاق راتیں ہیں تو پھر تو یقین ہوتا ہے کہ انشاءاللہ مل گئی. لیکن اگر کسی رات نہ جاگ سکا, لیکن یہاں یہ فرمایا کہ ہر رات شب قدر جیسا ثواب, یکم ذی الحج سے لے کر دس ذی الحج تک کہ ہر رات ایسی ہے. اور لیلۃ القدر خیر من الف شہر, آپ پڑھ چکے ہیں سن چکے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات جو ہے یہ ہزار مہینوں سے بھی افضل ہے. تو اگر کوئی آدمی دس راتیں جاگ لیتا ہے, اب اندازہ لگائیے کتنی راتوں کا ثواب مل گیا بھائی, دس ہزار راتوں سے بڑھ کر. اب دس ہزار راتیں ہماری عمر ہو سکتی ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بہانے سے عطا فرمائی یہ چیزیں. تو یہ جو مہینہ اب شروع ہونے والا ہے اس کی بڑی فضیلت, راتوں کا جاگنا شب قدر سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے یا شب قدر جیسی فضیلت رکھتا ہے, اور دن میں روزے رکھنا ایسا ہے جیسا کہ اس نے ایک سال کا روزہ رکھا. اور نو تاریخ کے یعنی عرفے کے روزے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص عرفے کا روزہ رکھتا ہے تو میں امید رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ ایک سال گزشتہ کے اور ایک سال آئندہ کے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ تو بھائی دے رہے ہیں, ہم دنیا کے لیے فکر کرتے ہیں کہ بھائی دو اور دو چار ہو جائیں, تو یہاں پر ہمیں عطا فرمایا جا رہا ہے, کیوں نہیں فکر کرتے؟ ایک رات جاگے ایک ہزار سے زیادہ, یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا خیر من الف شہر, ہزار راتوں سے بھی بڑھ کر ہے. کتنا بڑھ کر ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. تو اس لیے میرے عزیز بھائیو, اب جو وقت آ رہا ہے یہ, اس میں اس کی قدر کر لو. دنیا میں جس طرح ہم آگے بڑھنے کی فکر کرتے ہیں, میں نے عرض کیا تھا کہ بظاہر آیتوں میں کوئی جوڑ نہیں ہے, لیکن اب آپ کو جوڑ سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دنیا کے معاملات میں ہم بہت چالاک اور بہت زیادہ باصلاحیت, بہت زیادہ آگے بڑھنے والے, بہت زیادہ بڑھ کر لینے والے ہیں, لیکن دین کے معاملے میں ہم ایسا نہیں کرتے. تو اس لیے اب جو وقت آ رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں عطا کرنے پر تلے ہوئے ہیں. ہماری جھولیاں تنگ ہیں, اللہ تعالیٰ دینے سے نہیں اکتاتے, یاد رکھیں. ہماری جھولیاں تنگ ہیں, اللہ تعالیٰ دینے سے اکتاتے نہیں ہیں, جو بلکہ وہ نہ مانگنے والے پر ناراض ہوتے ہیں. کیوں نہیں مانگتا؟ دنیا میں آدمی اگر بھائی کسی سے کچھ مانگ لے, بہن مانگ لے, ہم ناراض ہو جاتے ہیں. باپ ہی اگر دو چار دفعہ مانگ لے تو کہتے ہیں کیا ابا جی عادت پڑ گئی آپ کو مانگنے کی, اس سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں. جبکہ ہمارا سارا مال بابی کے لیے, انت و مالک علی ابی کا, حضور نے فرمایا کہ تو بھی اور تیرا مال بھی یہ تیرے باپ کا ہے. اس کا کسی کو حق نہیں ہے کہ باپ اگر بیٹے کے مال سے کچھ لے لے تو یہ پوچھے کہ میرے مال سے کیوں لیا آپ. فرمایا کہ انت و مالک, تو بھی اور تیرا مال بھی, لی ابی کا, تیرے والد کے لیے. یہ فضیلت ہے باپ کی. تو اس لیے میرا عزیز, اب جو وقت آ رہا ہے اس کی قدر کرو. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرما دیا ہے, تو دنوں میں اللہ تعالیٰ توفیق دے روزے رکھو, رات میں جس حد تک بھی جاگ سکو جاگ لو. یہ ضروری نہیں کہ ساری رات آدمی جاگ کر گزارے. آج کل تو ویسے ہمارے جو معاملات ہیں, دو دو بجے تین تین بجے تک تو ہم ویسے ہی سوتے ہیں. بہت سے لوگ چار بجے تک سوتے ہیں, اور جب نماز کا وقت آتا سو جاتے ہیں. ساری رات جاگتے رہتے ہیں, نماز کا وقت آیا سو گئے. کہ ظالم گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا, کھڑے ہونے کا وقت آیا سجدے میں چلے گئے, نماز کا وقت آیا سو گئے. ایسا نہ کرو بھائی. نماز اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی جو عظمت ہے اس کا حق ہے کہ ہم نماز پڑھیں. اور جہاں تک نوافل کا تعلق ہے تو نفلی عبادات اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ہے. ہم کسی کے لیے تحفے لے کے جاتے ہیں, ہمیں کوئی کہتا تو نہیں لے کے آؤ, لیکن لے کے جاتے ہیں. کس لیے؟ کہ بھائی ہمیں اس سے محبت ہے. جائیں گے کچھ ہدیہ پیش کریں گے تو وہ خوش ہوگا. اسی طریقے سے ہم جب نفلی عبادتیں کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں ہدیہ پیش کر رہے ہیں کہ اللہ یہ ہدیہ میری طرف سے. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کے آئے ہمارے لیے, ہمارے لیے کیا لائے؟ آپ نے فرمایا تحیات للہ والصلوات والطیبات, کہ اللہ میں آپ کے لیے میری تمام مالی عبادتیں, جانی عبادتیں, بدنی عبادتیں, مالی عبادتیں, اے اللہ سب آپ کے لیے. اللہ کے پاس تو تحفہ یہی ہے بھائی. ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں, جو روزے رکھتے ہیں, ہم جو اچھے نیک کام کرتے ہیں, یہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے تحفے ہیں, ہدیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ہے یہ کہ ہم اس کی عبادت فرائض و واجبات کے علاوہ نوافل سے بھی کریں, اور یہ محبت کا حق ہے جیسا کہ میں نے کہا. اسی پر اللہ تعالیٰ نے جو تحفہ عطا فرمایا وہ کیا تھا؟ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو, اللہ کی رحمت ہو, اس کی برکتیں نازل ہوں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحمت نازل فرما رہے ہیں، اپنی امت کو نہیں بھولے اور فرمایا کہ السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین، اے اللہ آپ تو مجھ پر بھیج ہی رہے ہیں لیکن میں بھی یہ کہتا ہوں کہ ہم پر اور تیرے جو نیک بندے ہیں ان سب پر سلامتی ہو، وعلى عباد اللہ الصالحین. حضرت جبریل امین نے پھر جب یہ سنا فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رسول. یہ ہے اصل میں تشہد جو ہم پڑھتے ہیں نماز میں. اب اگر کوئی شخص اس تصور کے ساتھ تشہد پڑھے گا اس کا اجر و ثواب کیا سے کیا ہو جائے گا؟ تصور، استہزار، یہ وہ چیز ہے جو انسان کو گناہوں سے روکتی. اس بات کا استہزار کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے گناہوں سے روکیں گے. میں نے کہا نا کہ صرف نماز روزے انگرام دین نہیں ہے، ہم جو تجارت کر رہے ہیں، جو نوکری کر رہے ہیں، جو ملازمت کر رہے ہیں، وہ سب ہمارے دین کے تابع ہو، یہ سب دین ہے. اپنے بچوں کو جائز حلال مال کھلا رہے ہیں یہ بھی دین، لیکن اگر حرام کھلائیں گے آدمی یہ نہ سوچے کہ صاحب نمازوں میں پڑھ رہا ہوں حرام کھا لیا تو کیا ہوا، ایسا نہیں. ہم انگارے بھر رہے ہیں اپنے پیٹ میں، اپنے بچوں کے پیٹ میں حرام کھلا کھلا کے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو مال حرام سے، جو پیٹ، جو جسم حرام مال سے بڑھے، پن پہ اس کی نشو نما ہو، وہ جہنم کے زیادہ لائق ہے. یعنی جو حرام مال سے ہمارا گوشت بڑھ رہا ہے، ہمارے بچے پل رہے ہیں، لازمی بات ہے ان کا گناہ تو نہیں ہے وہ، لیکن جب دیکھیں گے باپ یہ کام کر رہا ہے تو بیٹے بھی آگے چل کے اس میں ملوث تو ہو ہی جاتے ہیں، الا ماشاء اللہ، اللہ جسے بچائے. تو اس لیے بہرحال ان سب چیزوں دین پورے کے پورے دین میں داخل ہونا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، تیتر بٹیر والا معاملہ نہ کرو کہ آدھے تیتر آدھے بٹیر. اللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح ہم دنیا کے معاملات میں آگے بڑھتے ہیں اور دنیا کے معاملے میں اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہیں، حقیقی معنی میں سچے ماں باپ وہ ہیں اپنی اولاد سے محبت کرنے والے، وہ جس طرح ان کی دنیا کی فکر کرتے ہیں ان کی آخرت کی بھی فکر کرتے ہیں. آج ہم خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ اپنی اولاد کے لیے تو ہم بہت کچھ سوچتے ہیں، کوئی کمشنر بن جائے، ڈپٹی کمشنر بن جائے، اور جناب یہ بن جائے، وہ بن جائے، لیکن آخرت کے لیے کتنی فکر کرتے ہیں، سوچ لیں. تو ماں باپ وہی صحیح معنی ہے ماں باپ ہیں کہ جو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی فکر کریں اور دنیا کی بھی جائز فکر کریں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جانتے ہیں آپ، بادشاہ زادے تھے، ان کی جو بیوی تھی وہ بھی شہزادی تھی، روزانہ جوڑے تبدیل ہوتے تھے، مال و دولت بے انتہا تھا، لیکن جب خلیفہ بن گئے اپنا سارا مال، ساری دولت بیت المال میں جمع کر دی اور بیوی سے بھی کہہ دیا کہ اگر تم نے میرے ساتھ رہنا ہے تو ان سب چیزوں کو بھائی بیت المال میں جمع کر دو، اور اگر نہیں تو پھر میری طرف سے تمہیں اجازت، مجھ سے طلاق لے لو. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ سب مال و دولت ہم یہیں جمع کریں گے بیت المال میں، آپ کو چھوڑنا میں نہیں چاہتی. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم ایسا کر لیں، لیکن ہمارے اسلاف اور بزرگ یہ سب کچھ کر کے دکھا گئے کہ انہوں نے یہ کیا. جب دنیا سے جانے لگے اولاد کے لیے کچھ نہیں چھوڑا. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ نہ چھوڑیں، منع نہیں ہے، چھوڑ سکتے ہیں، لیکن ان کی طبیعت تھی، انہوں نے یہ کیا، کچھ نہیں چھوڑا. کسی نے کہا کہ اولاد کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو کہا کہ میاں اگر نیک ہوگی تو اللہ ضائع نہیں کرے گا، اگر اولاد نیک ہوئی انشاءاللہ ضائع نہیں کرے گا وہ، اور اگر بری ہوئی تو مجھے ان کی ضرورت نہیں، ایسی اولاد کے لیے مال کیا چھوڑ کے جاؤں. نیک ہے تو اللہ عطا فرمائیں گے، وہ ضائع نہیں کرتے. لیکن بہرحال یہ مقصد اس کا ہرگز نہیں ہے کہ آدمی جائز طریقے سے نہ کمائے یا اپنا بینک بیلنس نہ بڑھائے. اگر اس کے پاس ہے اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرتا رہے اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اگر وہ کچھ کرتا ہے تو ناجائز اور حرام نہیں ہے. شریعت نے اسی وجہ سے وراثت کے مسائل رکھے ہیں، زکات کے مسائل ہیں، اگر ہوگا تو زکات دے گا، ہوگا ہی نہیں تو زکات کہاں سے دے گا. اس لیے ممنوع چیزیں نہیں، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اس کی محبت ایسی کہ ہم اللہ سے غافل ہو جائیں، یہ جائز نہیں. کشتی پانی کے اوپر چلا کرتی ہے نا، لیکن اگر کشتی میں پانی داخل ہو جائے تو ڈوب جائے گی. اسی طریقے سے یہ مال و دولت ہمارے دل سے باہر رہے تب تک تو ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بھی ضرورت ہے ہماری، لیکن اگر یہ مال و دولت ہمارے دل میں داخل ہو گئی تو پھر یہ ہمارے دل کی غرقابی کا سبب بن جائے گی، غرق ہونے کا سبب بن جائے گی. تو میرے بھائی، جس طرح ہم مال و دولت کی فکر کرتے ہیں بڑھانے کی، اپنا آخرت کا بینک بیلنس بڑھانے کی بھی فکر کرنی چاہیے. اس لیے کہ زندگی ہماری جو ہے وہ کب ختم ہو جائے اس کا کچھ پتہ نہیں ہے، کیونکہ ہماری زندگی ہمیں جو اللہ نے ویزا لگا کے بھیجا ہے تو نامعلوم المیعاد ہے، اس کی میعاد کا بھی پتہ نہیں. کب ختم ہو جائے اور ناقابل توسیع ہے، اس میں کوئی توسیع بھی نہیں ہو سکتی. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے کہ یہ ایام جو آ رہے ہیں ان ایام میں ہم ان کی قدر کریں. 9 تاریخ تک روزہ رکھ سکتے ہیں، 10 تاریخ کا روزہ رکھنا جائز نہیں، 11 کا 12 کا، اس لیے کہ یہ ایام وہ ہیں جن کی ممانعت کی گئی ہے. 5 دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے، اس میں عید کا دن اور باقی ایام تشریق کے 4 دن، ان میں روزہ رکھنا منع کیا گیا ہے. اور ایام تشریق 10 11 12 13 مراد ہیں، ان میں روزے مت رکھو، 9 تاریخ تک رکھ سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے جاگنا بہرحال 10 راتوں میں ہے، تو وہ جو چاند رات کہلاتی ہے 10 تاریخ سے پہلے جو آئے گی وہ رات چاند رات شمار ہوتی ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے. وہ اپنی جگہ پر انشاءاللہ میں عرض بھی کر دوں گا کسی وقت مزید. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے آخرت کا بینک بیلنس بھی بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں محروم نہ فرمائے کسی طور. الحمدللہ والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا عزيز يا غفار يا ارحم الراحمين. اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر و فتنوں سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمارے جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرضدار ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہمارے عزیز رشتہ دار جن کے حقوق ہمارے ذمے ہیں، اے اللہ ہم صحیح طور پر ان کے حقوق ادا نہیں کر پاتے، آپ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ان کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، اور مرنے سے پہلے پہلے ہر قسم کے حقوق سے سبک دوش فرما کر اپنے پاس بلا. اے اللہ اپنی رضا والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، ایسے کاموں سے بچنے کی توفیق دے اے اللہ جو آپ کو ناراض کر دینے والے ہیں. اے اللہ جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما. ہمارے یہاں پر ایک اسماعیل غوری صاحب ہوا کرتے تھے، سجاد بیکری کے اوپر جو رہا کرتے تھے، یہاں آتے بھی تھے. ان کا گزشتہ جمعہ انتقال ہو گیا، مجھے بھی بعد میں پتہ چلا. دعا فرمائیے ان کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیں، ان کے درجات کو بلند فرما دیں، ان کے رشتہ دار اور عزیزوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے صبر و کرم کی صبر کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ اپنے فضل سے ان کے بال بال کی مغفرت فرما دیجئے، ان کی قبر کو وسیع فرما دیجئے. اسی طرح ہمارے ایک نمازی تھے افتخار صاحب، اور صفحہ اول میں فجر میں ہوا کرتے تھے، ان کا بھی ابھی حال ہی میں انتقال ہو گیا، ان کے لیے بھی دعا فرمائیے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کاملہ فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کی اولاد کو صبر عطا فرمائے. اور اسی طرح ہمارے اور بہت سے عزیز رشتہ دار، والدین یا دونوں میں سے ایک، اور اسی طرح ہماری مسجد کے بہت سے نمازی جو اس دنیا سے چلے گئے، سب کے لیے دعا فرمائیے. اللہ سب کی مغفرت فرما دے، سب کے درجات کو بلند فرما دے. ہم جب تک زندہ رہیں اے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. آئندہ جمعہ جو ہے وہ بیان نہیں ہوگا بھائی، اور انشاءاللہ اس سے اگلے جمعہ پھر بیان ہوگا.